الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا ما بعد. اللہ تعالی نے کتاب و سنت میں جن احکامات کو نازل فرمایا ہے یا پھر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہماری مراد سنت سے وہ اوامر و نواہی ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں یا پھر علماء امت نے جو اجتہاد کے ذریعے سے چیزیں ثابت کی ہیں ان کو ماننا اور ان کو اہمیت دینا اور ان پہ عمل کرنا ہمارے لیے یہ واجب اور ضروری ہے. اللہ کا حکم کبھی کتاب سے ثابت ہوتا ہے, کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو اللہ تک پہنچنے کے لیے, اس کے حکم تک پہنچنے کے لیے بہت مضبوط سہارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اور اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے احکامات کو جاننے کے لیے خود اجتہاد کا حوالہ, بشرطے کہ کوئی مجتہد اس کا اہل ہو, یہ بہت مضبوط حوالہ ہے. پھر جب یہ احکامات لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو کتاب و سنت میں وارد ان چیزوں کو دل و جان سے تسلیم کر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یا ائمہ کا اجتہاد ہے تو ہمیں بہرحال اس کو ماننا ہے, اور یہی وہ صحیح راہ ہے جس راہ پہ چل کے اللہ کی خوشی اور جنت حاصل ہوتی ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو درمیان میں عقل کو لے آتے ہیں اور بر بنائے عقل ان کاموں کا, ان چیزوں کا, ان احکامات کا یا تو مذاق اڑاتے ہیں اور اس میں اتنی گمراہی میں چلے جاتے ہیں کہ وہ کفر تک کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں. پھر تیسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو شریعت کا حکم جانے بغیر اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں اور شریعت کے اس حکم کو نہ ماننے کی وجہ ان کی عقل ہوتی ہے لیکن ان کے دلوں میں کچھ نہ کچھ عناوت ہوتی ہے, اور اگر انہیں سمجھا دیا جائے تو وہ لوگ اس بات کو مان جاتے ہیں اور پھر اپنا دین اور ایمان بچا لیتے ہیں. اور چوتھی قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو شرعی حکم بیان کرتے ہیں اور شریعت کا وہ حکم نہیں ہوتا. وہ لوگ اگر بر بنائے جہالت بیان کرتے ہیں یا اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ نااہل ہوتے ہیں تو پھر یہ ضروری ہے کہ ان کے حکم کو صحیح معنی میں جو اہل علم ہیں وہ واضح کریں تاکہ ان کی لا علمی یا ان کی بے عقلی اس سے جو حکم وہ شریعت کا بتا رہے ہیں لوگوں کو, تو جو لوگ شریعت کے مذاق پہ اور شریعت کا مذاق اڑانے پہ پہلے ہی تلے بیٹھے ہیں وہ ان کی جہالت سے فائدہ نہ اٹھائیں. امید ہے یہ سب چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ہم اس کو بالکل مختصر کرتے ہیں کہ کچھ لوگ شریعت کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کا طریقہ اور وتیرہ یہی ہے کہ اپنی دہریت اور دین سے بغض کی بنیاد پر ہر موقع پر شریعت کو تنقید کا نشانہ بنائے، اور جس حکم کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں اہل علم پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ حکم خدا کا ہے بھی یا نہیں، اگر وہ اللہ کا حکم نہیں ہے تو وہ انہیں سمجھانے کی غرض سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ حکم اللہ کا ہے ہی نہیں، جس جاہل نے آپ سے بیان کیا ہے وہ جاہل ہے، وہ فتوے کا اہل ہی نہیں ہے، اور وہ گناہگار ہوا اس وجہ سے کہ اس نے شریعت کا مذاق اڑانے کا ایک موقع تم لوگوں کو فراہم کیا، شریعت کے احکامات سے جاہل تم بھی ہو، اور پھر مذاق بھی اڑاتے ہو، اور تمہارے نزدیک مذاق برابر ہے، چاہے وہ حکم کسی اہل کا ہو اور چاہے وہ حکم کسی نااہل کی زبانی سے آئے، اور ادھر جو شریعت کا حکم بیان کر رہا ہے وہ بھی شریعت کا دشمن ہے کہ جو حکم شریعت کا ہے ہی نہیں، تم اپنے پاس سے اسے شریعت کہہ رہے ہو تو تم لوگوں کو، کافروں کو، فاسقوں کو، دین بیزار لوگوں کو دین کا مذاق اڑانے کا ایک اور موقع فراہم کر رہے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں گروہوں سے بچنے کے لیے اہل علم اور وہ جنہیں اللہ نے انابت دی ہے اور جو ان چیزوں کو جانتے سمجھتے ہیں اور خدا کا حقیقی حکم شریعت کی روح اس تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ اہل علم اس کو صحیح معنی میں بیان کرے تاکہ بیک وقت جو مذاق اڑاتے ہیں ان پر بھی خدا کی حجت پوری ہو جائے، اور جو مذاق اڑانے کا سبب بنتے ہیں انہیں بھی شرم دلائی جائے کہ تم ایسے مواقع مت فراہم کرو کہ لوگ دین کا نام لے کر دین کا مذاق اڑائیں۔ چنانچہ اس کی متعدد مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ جو اہل نہیں ہوتے جب وہ فتویٰ لکھنے بیٹھے تو کتنی سنگین غلطیاں کرتے ہیں، اور شریعت ان کی حوصلہ شکنی کرتی ہے کہ ہمیشہ مسئلہ ان سے پوچھا جائے جو اہل علم ہے، اور شریعت یہ سکھاتی ہے کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ تم غلط قسم کے مسائل بیان کرو اور جو اہل علم اور اللہ کے خوف اور ڈرنے والے لوگ ہیں وہ چپ ہوں، حیران ہوں، اور دشمنوں کو مذاق اڑانے کا موقع دے۔ اس کی ایک مثال مثلا جہاد کے موقع پہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے امیر کی اطاعت کا انکار کیا، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی نے میری بات نہ مانی تو میں انہیں آگ میں ڈال دوں گا۔ جب یہ لوگ مدینہ منورہ واپس آئے تو حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پہ ناراضی کا اظہار فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تم اس شخص کے کہنے پہ جسے شریعت کے احکامات کا علم نہیں ہے آگ جلاتا اور اس میں کود جاتے تو تم قیامت تک اس آگ سے باہر نہ نکلتے۔ یہ اس لیے کہ جنہوں نے حکم بیان کیا تھا وہ شریعت کے منشا سے بے خبر تھے، اور دوسری طرف اگر یہ امر واقعہ ہو جاتا، یہ پیش آ جاتا، تو لوگوں کو کھلی چھٹی مل جاتی کہ جو جس کو چاہے، جو حکم چاہے وہ دے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی اس قسم کی چیزوں پر توبیخ فرمائی ہے اور ان چیزوں کو سختی سے منع یا منسوخ کیا ہے، اصل بنیادی طور پر اس کی روح یہی ہے کہ جو شریعت کے اصول ہیں ان کی پیروی کی جائے، ان اصولوں کے تحت اگر کوئی اجتہاد کرتا ہے، کسی کی سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا، مجتہد نے اجتہاد کیا اور اس کا اہل ہے تو اس کی مانی جائے گی، اور اگر کسی نے علم کا غلط استعمال کیا اور غلط حکم دیا تو اس کی مانی بھی نہیں جائے گی، اور اس موقع پر وہ جو اس کے اس شرعی حکم کا مذاق اڑا رہے ہیں، اگر ان کے دلوں میں یہ چھپا ہوا ہے کہ شریعت کا مذاق اڑائیں تو یہ تو بہت خطرناک معاملہ ہے، لیکن ان کے دل اچھے ہیں تو پھر اصل جرم ان کا ہے جو شریعت کو اس رنگ میں پیش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو مذاق اڑانے کا موقع ملے۔ حال ہی میں امارت اسلامیہ افغانستان کی طرف سے ایک فتویٰ آیا ہے، اور فتویٰ یہ دیا گیا ہے، اور انہوں نے اپنے ملک کا قانون یہ بنایا ہے کہ اگر ہمسائے میں بے پردگی ہوتی ہے تو کھڑکیوں کو بند کیا جائے گا۔ یہ اس سارے قانون کا خلاصہ ہے جو انہوں نے لکھا ہے اور ہم تک پہنچا ہے۔ اگر ہم تک جو کچھ چیز پہنچی ہے وہ چیز اصلاً ہے ہی نہیں، تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس بات پر اعتراض کریں۔ اللہ ہی حقیقی صورتحال کو بہتر جانتا ہے، لیکن جو کچھ ہمارے پاس آیا ہے وہ لوگ بار بار اس پر دریافت کر رہے ہیں، اور جو لوگ شریعت کا مذاق اڑانے کے لیے اس حکم کو دنیا بھر میں اچھال رہے ہیں، اگر یہ سچ ہے تو حقیقی صورتحال آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے تاکہ اس سے اس کی روح کو فائدہ پہنچے۔ جو لوگ شریعت پر واقعی عمل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جانیں اس کھڑکیاں بند کرنے کی اصل بات ہے کیا، اور ان کو بھی فائدہ پہنچے جو الہاد کے مقابلے میں شریعت کا دفاع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مسائی کو قبول فرمائے۔ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ایک چیز کا اور بھی اضافہ کر لیجئے کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ افغانستان میں اس وقت شرعی حکومت قائم ہے، اور وہاں جتنے بھی قوانین بنائے جا رہے ہیں یہ فقہ حنفی کے تحت ہیں۔ اگر وہ یہ کہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں یا ہم مجتہد ہیں تو پھر تو کسی حد تک بات ہو سکتی ہے کہ ممکن ہے انہوں نے کسی حدیث سے استدلال کیا ہو اور وہ حدیث ہم تک نہ پہنچی، اور عین ممکن ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ ہمارا اپنا اجتہاد ہے، پھر اجتہاد پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن صورتحال ایسی نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فقہ حنفی کے تحت اپنے ملک کو چلا رہے۔ اس فقہ حنفی کا دعویٰ کرنا، اور ایک پورا گروہ ہم سمیت ایسا ہے جو انہیں خوارج ہی سمجھتے اور کہتے آئے ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ ان خارجیوں کو کوئی حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ فقہ حنفی کو لوگوں کے سامنے بگاڑ کر پیش کریں اور پھر اپنی شدت پسندی کو حنفیت کا نام دے۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اب چند ماہ سے انہیں برسر عام پورے میڈیا میں فتنۃ الخوارج یا خارجیوں کے عنوان سے یاد کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، تو شرعاً اتنا حق تو بنتا ہے کہ جو انہیں شریعت کے مطابق اور خلافت کی تجدید و احیاء اور اس طرح کے القاب ان طالبان کو دیتے رہے ہیں اور اس کے لیے جد و جہد کرتے رہے ہیں، اب سامنے آ کر ایک مرتبہ اتنا تو کہہ دیں کہ وہ خارجی نہیں، بس اتنا کہہ دیں۔ اخلاقی طور پہ اب یہ بھی ہمت نہیں ہو رہی، اب اخلاقی طور پہ یہ کہنے کی سکت نہیں ہے، پہلے کیوں کہا جا رہا تھا؟ ہم اس وقت بھی یہ کہتے تھے اور اب بھی ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ حنفی فقہ کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی خارجیت کو حنفیت کے نام پر پیش کرنا یہ بھی جرم ہے، اور اس موقع پہ جو لوگ علم کے باوجود خاموش رہیں گے وہ بھی جرم کا ارتکاب کریں گے۔ چنانچہ یہ ضروری ہے کہ ہم اس مسئلے پہ بات کریں جبکہ بہت سے لوگوں نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے، ایک گروہ وہ ہے جو ہمارے دوستوں ہی پہ مشتمل ہے اور ایک گروہ وہ ہے جو اس آڑ میں دین کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں کہ لو جی اب ہوا بھی بند اور اب روشنی بھی بند اور اب کھڑکیاں بھی نہیں رکھی جا سکتی، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کا مذاق اڑانا کہ اگر کل کو کوئی شریعت کے مطابق حکومت آ گئی تو ایسے ہوگا، اور وہ شرارت پسند قسم کے لوگ دین کا اور حنفی فقہ کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں، ولیعز باللہ۔ اس لیے ان کی جو تحریرات سامنے آئیں ان میں بالکل کوئی بھی احترام کا پہلو نہیں ہے، اور وہ تحریرات ظاہر کرتی ہیں کہ سوائے اس بات کے کہ فقہ حنفی کے ایک مسئلے کا یا دین کا مذاق اڑایا جائے اور کچھ بھی، ہمیشہ اعتدال میں رہنا چاہیے۔ اور حقیقی صورتحال اور خاص طور پر جب علمی اختلاف ہو تو ہمیشہ ہم ایک بات کہتے رہے ہیں، اب بھی کہتے ہیں کہ جس شخص نے اختلاف کیا ہے ہم اس کی ذاتی زندگی میں نہ پڑے، ہم سب فقیر ہیں، اللہ ہی کی ذات ہے جو غنی ہے، ہم سب جاہل ہیں، علم اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہی کے لیے ثابت ہے اور اللہ ہی صاحب علم ہے، ہم کبھی بھی علمی مباحث میں ایک دوسرے کی ذات کو نقد اور الزامات کا نشانہ نہ بنائیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے فریق کے مخالف کی نیت پر شک نہ کریں۔ اس کے بعد آ گئی تیسری بات، تیسری بات میں ہم اپنے سامعین و ناظرین کی توجہ حنفی فقہا نے قانون سازی کے جو اصول مرتب کیے ہیں ان میں سے ایک اصول، اور اس اصول کی بنا پر جتنے آگے کو فروع میں قوانین بنتے ہیں اس کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ ہمارے سامنے اس وقت دو کتابیں ہیں، ایک کتاب کا نام ہے الوجیز، یہ وجیز جو ہے فقہ حنفی کے جو کلیات ہیں ان کی تشریح کے طور پر لکھی گئی ہے، اور ایک بہت فاضل استاد تھے سعودیہ میں، وہ محمد بن سعود، امام محمد بن سعود ریاض میں اس نام کی جو یونیورسٹی ہے اس میں وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، اور انہوں نے حنفی فقہ کے قواعد کی بہت اچھی تشریح کی ہے اور متعدد مثالوں سے ثابت کیا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے الوجیز۔ الوجیز میں انہوں نے ایک چیز لکھی ہے اور قاعدہ، قاعدہ کا مطلب اصول، پرنسپل، جو ایک بنیاد ہے. وہ کہتے ہیں کہ حنفی فقہا نے لکھا ہے کہ ما ابیح للضرورتی یقدر بقدرها، جو چیز جائز قرار دی جاتی ہے، جو چیز مباح قرار دی جاتی ہے، وہ اتنی ہی مقدار میں مباح ہوگی جتنی مقدار سے کام چلے، جس میں ہماری ضرورت پوری ہو جائے. ایک چیز اصلاً حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور انسان مصیبت اور مشکل میں پھنس گیا ہے، تو یہ آدمی اس حرام چیز کو اتنا ہی استعمال کر سکتا ہے جس سے اس کا ضرر، اس کا نقصان، اس کا اضطرار ختم ہو جائے، اس کے بعد اس کی اجازت نہیں. دوسری کتاب جو حنفی فقہ کی، وہ کتاب ہے کہ جب ترکی اور اردن اور ان علاقوں میں سلطنت عثمانیہ کا دور تھا اور سلطنت قائم، خلافت امارت اسلامیہ، امارت شرعیہ ان کے ہاں قائم تھی، تو ایک کتاب حنفی فقہ کی نہایت مستحکم، ٹھوس اور محکم کتاب لکھی گئی، اور وہ کہلاتا ہے مجلہ. عدلیہ کے احکامات وکلاء اور قانون دانوں کے لیے وہ قوانین شریعت کے مطابق عدالتوں میں جاری کرنے کے لیے مجلہ نام کی کتاب لکھی گئی، اور مجلہ نام کی کتاب میں انہوں نے اسی حنفی فقہ کے اس اصول کو اپنی مملکت میں رائج کرنے کے لیے، خلافت میں رائج کرنے کے لیے کہا کہ الضرورات تقدر بقدرها، ضرورتوں کو ان کی اہمیت کے مطابق اتنا ہی جائز قرار دیا جائے گا. تو اس قاعدے میں کہتے ہیں کہ الضرورات تقدر بقدرها، جو ضرورت کی چیزیں ہیں بس وہ اسی حد تک جائز رہیں گی جس حد سے ضرورت پوری ہوتی ہو. اگر کوئی آدمی اس سے بڑھ کر بات کرے گا تو وہ آدمی ٹھیک کام نہیں کرے گا. آخری بار نفس قانون کو ایک مرتبہ پھر بیان کر دیتے ہیں کہ کوئی آدمی اضطرار، پریشانی، مصیبت میں ہے، اگر وہ اپنی مصیبت کو دور کرنے کے لیے کوئی شرعی حکم کو توڑتا ہے، اب نہ توڑے تو اس کی جان جاتی ہے، نہ توڑے تو اس کو سخت نقصان پہنچتا ہے. اب شریعت کی نظر میں کیا اس انسان کی ضرورت کو تقدم حاصل ہوگا، اس کا خیال کیا جائے، یا شریعت کے حکم کا خیال کیا جائے؟ شریعت کہتی ہے کہ دیکھو قانون ہمارا ہے، اگر تمہیں کوئی ضرر، تکلیف، پریشانی، مصیبت شدید ہے تو تم اس قانون میں سے ایکسیپشنل کیس بنا کر ڈیل کیے جا سکتے ہو، لیکن دیکھو اس سے اتنی چیز دینا جس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے، اس سے زیادہ کرو گے تو تم گناہگار ہو جاؤ گے اور اللہ تعالی کے قبضے میں ہے، وہ معاف کرے یا نہ کرے. اس قانون کی امید ہے کہ جناب والا کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن ہم اس کی 7 مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ یہ خوارج شریعت کا نام لے کے فقہ حنفی کو جو بدنام کرنے کا سبب بنتے ہیں، اور ملحدین کو ہمارا مذاق اڑانے، اور اسلام کو اتنا تنگ دین سمجھنے، کی جسارتیں کرتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں اور چھپواتے ہیں، ان کا بھی سد باب ہو سکے۔ ہم میں سے کسی انسان کا حق اور اختیار نہیں ہے، اللہ کا خوف چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ جو سہولتیں شریعت نے نہیں دی، ہم محض انسانیت کے نام پہ ان چیزوں کا ارتکاب کریں، اور جو شریعت نے سہولتیں لوگوں کو دی ہیں، محض اپنی جہالت لا علمی کی وجہ سے ان سہولتوں کو لوگوں تک پہنچنے سے روکے۔ نہ ہم ایک عروج پر جائیں اور نہ ہم دوسرے عروج پر جائیں۔ شریعت کہتی ہے یہ چیز حرام ہے، آدمی اس چیز کے بغیر مر رہا ہے، اب کیا کریں؟ اگر ہم اس کو حرام کے ارتکاب کی اجازت دیتی ہیں تو شریعت کا حکم ٹوٹ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے تو مر جائے گا۔ اب اس آدمی کو بقدر ضرورت جس سے اس کی جان بچ سکے، اس کی پہلی مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور پہلی مثال اس کی اللہ تعالی نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ اگر کوئی آدمی بھوک سے مرنے لگے، پیاس سے مرنے لگے، تو جو سور کا گوشت اصلاً حرام ہے، اس کا چھونا بھی جائز نہیں ہے، اس گوشت کو کھانا تو درکنار ولیعز باللہ، چھونا بھی جائز نہیں، وہ پوری نجاست اور گندگی۔ لیکن دوسری طرف آدمی مر رہا ہے، یا ایک آدمی شدید پیاس میں مبتلا ہے اور وہ آدمی پیاس سے مر جائے گا، اور اس علاقے میں، اس جگہ پہ، جنگل میں یا کہیں بھی سوائے شراب کے اور کوئی چیز متعین اور کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ تم اس سور کے حرام گوشت سے بس اتنا کھا سکتے ہو جتنا کھانا تمہاری زندگی کو بچا لے۔ اور شریعت کو معلوم ہے کہ یہ دو چار لقمے زائد ہی کھا جائے گا، تو اللہ نے بتایا، اللہ نے فرمایا غیر باغ ولا عاد، نہ تو تم شریعت کی مخالفت میں خوش ہو کے وہ گوشت استعمال کرو کہ آج موقع ملا ہے، آج کدھر ہے شریعت ولیعز باللہ، اللہ کے قانون کی بغاوت بھی نہ کرو، حد سے زیادہ اسے کھاؤ بھی نہیں، اور خدا کے ساتھ جنگ کی ان چیزوں کی نیت بھی تمہاری نہیں ہے، تو تم چکھ سکتے ہو جس سے تمہاری جان بچے، وہ شراب ہو یا سور کا گوشت ہو، ان دونوں کے استعمال کی اجازت ہے، لیکن یاد رکھو اگر اس سے زیادہ تم پیٹ بھرنے پہ لگ جاؤ گے اور شراب سے لذت اور یہ سب چیزیں، اور تم حد سے زیادہ اس سے پینے لگ جاؤ گے، جس کم سے کم مقدار میں تمہاری جان بچ سکتی تھی اس سے بڑھو گے، تو اللہ تعالی کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اللہ کی ناراضی تم پر لازم آ جائے گی، اس لیے غیر باغ ولا عاد۔ اور پھر اللہ تعالی کو معلوم کہ بندے اس حالت میں، اضطرار کی کیفیت میں، کچھ نہ کچھ گڑبڑ یہ کر دے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ ایک دو چار رکمے زیادہ ہو گئے تو ہم معاف کرنے والے، تم بے فکر رہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس چھوٹ کا تم ناجائز فائدہ اٹھاؤ۔ اب آپ کے سامنے ایک مثال آ گئی، ہم اس کی دوسری مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ نکاح مرد اور عورت کے لیے پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کی چوٹی تک ایک دوسرے کا جسم جائز اور مباح قرار دیتی ہے شریعت اسلامیہ، اور شریعت کہتی ہے کہ ایک دوسرے کو سر سے پاؤں تک چھونا اور اس سے قاعدے کے مطابق فائدہ اٹھانا یہ بالکل درست ہے۔ اس لیے کہ نکاح کے عملوں نے ایک اور دوسرے کو دونوں کے لیے یہ جائز قرار دیا، اس کی اجازت بھی دی اور اسے مستحب بھی ٹھہرایا، بہتر عمل بھی قرار دیا تاکہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ تم خدا سے ڈرو، افضا بازو، تم اللہ کا نام لے کے ایک کو دوسرا اور دوسرے کو پہلا اپنے لیے جائز قرار دیا۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا تک اللہ الذی تسالونہ والارحام، ڈرو اللہ سے جس پروردگار کا نام لے کر تم رشتے کا سوال لے کے لڑکی والوں کے پاس جاتے ہو یا لڑکی والے لڑکے کے پاس آتے ہیں، خدا سے جس کا نام بیچ میں آ گیا ہے، اللہ کا احترام اور عزت۔ اب ان جملوں نے جو نکاح کے ہیں ایک دوسرے کے لیے انہیں جائز قرار دیا۔ اب ایک ڈاکٹر ہے اور ولادت کا مسئلہ ہے تو وہ بچے کے نام پر جتنا جسم کا حصہ کھلنا چاہیے اس سے بڑھ کر کوئی بات کرتا ہے تو اللہ کے ہاں پکڑا بھی جائے گا اور خدا ضرور اس کو اس عمل پر پوچھے گا۔ رہتی ہے کہ بچے کا اس دنیا میں آنا یہ ایک شرعی چیز ہے، یہ ایک عقلی چیز ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، فطرت کے مطابق ہے، لیکن جتنی جگہ کی اس عمل میں ضرورت پیش آتی ہے بس اس جگہ کو دیکھنا جائز ہے، اور اس کے علاوہ اگر وہ دیکھنا چاہے تو اس کے لیے جائز نہیں۔ اب دیکھیے، اصل میں اس جسم پر پردہ ہونا چاہیے شریعت کا حکم، یہ ہے، کسی صورت اسے کھولنے کی اور دوسرے کو دیکھنے کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ شوہر نہیں ہے، یہ غیر محرم مرد ہے۔ فقہا کہتے ہیں وہ حکیم ہے، وہ جراح ہے، وہ سرجری کر رہا ہے، کچھ بھی ہے، اس کا غیر ہے، اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ اس پہ نظر ڈالے۔ لیکن اس لیے اجازت دی جا رہی ہے کہ نسل انسانی کا سلسلہ خدا کو مطلوب ہے۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ ایسے کپڑے استعمال کیے جائیں کہ جس حصے کی ضرورت ہے بس طبیب اتنا دیکھے، ڈاکٹر اتنا دیکھے اور اس جگہ پر اپنا عمل جاری رکھے، باقی نہیں۔ تو جو اصل میں حرام چیز تھی شریعت نے انسانی ضرورت کے تحت اسے درست قرار دے دیا اور کہا کہ دیکھو اس حرام چیز کا ارتکاب ہو نہیں سکتا تھا مگر ہم نے انسانی ضرورت کے تحت اسے معاف کیا، بس ٹھیک ہے تم اپنا کام۔ تیسری مثال ہم کو آپ کو دیں کہ ایک آدمی نے قرض دینا ہے، مثلا اس نے 10 لاکھ قرض دینا ہے، اب پارٹی گئی اور اس نے اپنا مطالبہ سامنے رکھا اور اس نے کہا کہ آپ نے 2024 میں ہمارا قرضہ 10 لاکھ دینا تھا اور اب 2025 آ گیا، اب قرضہ کیوں نہیں واپس کرتے حالانکہ آپ کے پاس پیسے موجود۔ اب دیکھتے جائیے کیا صورتیں بنتی ہیں۔ ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے مکان بیچو، وہ کہتا ہے میرے پاس کہاں سے مکان آیا، وہ کہتا ہے اپنے ایسٹس بیچو، وہ کہتا ہے وہ بھی کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں بینک سے رقم، وہ کہتا ہے بینک کے اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہیں پڑا ہوا، جا کے دیکھ لو۔ اللہ کہتا ہے فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَىٰ، تو ایسے آدمی کو مہلت دینا تمہارے لیے ضروری ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی اسباب اور وسائل پیدا کر دے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ 10 لاکھ تو میں نے دینے ہیں لیکن ہے نہیں اور جھوٹ بولتا ہے، انہوں نے کہا تمہارے پاس بہت مال ہے، ہم سب جانتے ہیں، مثلا یہ تمہارے بینک کی سٹیٹمنٹ ہے، مثلا اتنا پیسہ ہے، فلاں جگہ آپ کا بزنس ہے، آپ کی پارٹنرشپ ہے، یہ وہ جو بھی کہنا چاہے، یہ ہمارا پیسہ قرض تھا، اسے لوٹا دیجئے۔ تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرض کو واپس کرے، نہیں کر رہا، تو یہ جنہوں نے پیسہ دیا تھا ان کا یہ حق بنتا ہے کہ یہ کورٹ میں چلے جائیں اور اپنی اپلیکیشن میں لکھیں کہ سر اس نے 2024 میں 10 لاکھ روپے اس وعدے کے ساتھ دیے تھے، 2025 آ گیا اور پیسہ اس کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود یہ پیسہ ہمیں نہیں لوٹا رہا۔ تو شریعت کہتی ہے کہ عدالت کو یہ حق حاصل ہے کہ اس آدمی کی ساری ٹرانزیکشنز پر پابندی لگا دی۔ اوکے، اچھا، اس کا اکاؤنٹ الفلا بینک میں ہے، اس پہ بھی پابندی لگا دو، اس کا یو بی ایل میں ہے، اس پہ بھی پابندی لگاؤ، عسکری بینک میں بھی اس کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، ادھر بھی پابندی لگاؤ، میزان میں پڑے ہوئے ہیں، یہاں بھی پابندی لگا دو، گرینڈ لیز میں پڑے، یہاں بھی پابندی، ہر طرف اس کی پابندی لگا کر وہ کہتا ہے کہ اچھا اتنے کروڑوں پڑے ہیں اور 10 لاکھ جو تم پہ دینا واجب ہے، سونا اور چاندی ہم اس سے اتنا لیں گے جس سے تمہارا قرض ادا ہو جائے، قرض کو دے دو۔ وہ بینک کو لکھ بھیجتے ہیں کہ 10 لاکھ روپے اس شخص کے اس اکاؤنٹ سے دے دیں، اور جب دے دیں تو ہمیں رپورٹ کریں، اس کے بعد سارے اکاؤنٹس کھول دیجیے۔ ایک بات، عدالت دیکھتی ہے اور کہتی ہے اور شریعت کے مطابق فیصلہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر 10 لاکھ تم اس کے لے لو گے نا تو اس کی ضروریات زندگی بہت متاثر ہوں گی۔ وہ کہتا ہے جی بچوں کی تعلیم کے لیے مجھے پیسہ اس مہینے ادا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ شرعی عدالت اس کی ضروریات کو دیکھے گی اور کہے گی کہ صاحب 5 لاکھ اس کا فرض کر لیجئے ضرورت سے زیادہ ہے، وہ ہم آپ کو دیتے ہیں، یہ 5 لاکھ آپ لیں اور 5 لاکھ کے لیے اس کو اتنے مہینے کی مہلت دے دیں۔ اور شریعت کے مطابق وہ پوچھتے ہیں بھی کتنے مہینے، وہ کہتا ہے جی 5 مہینے کی۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، 5 مہینے کی مہلت عدالت اسے دے رہی ہے شرعی فیصلے کے مطابق، تو یہ جو ادائی اس نے کرنی ہے، اس کے پاس جتنی کیش ہے، سونا ہے، چاندی ہے، یہ 3 چیزیں، یہ ادائی ہوگی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے صاحب اس نے ہمارے 10 لاکھ دینے ہیں نا، اور اس کے پاس تینوں چیزوں میں سے کچھ نہیں، نہ چاندی، نہ سونا، نہ کیش، اس کے گھر میں جو 10 فریج پڑے ہیں یہ بکوا دیں، اتنے اچھے اچھے قالین پڑے ہیں ان کی نیلامی کرا دیں، اس لیے کہ یہ اس کی بنیادی ضروریات زندگی میں سے نہیں ہے۔ فریج ہے ایک، وہ ضروریات زندگی میں مان لیا جائے تو 4 جو اور باقی پڑے، اتنے اچھے پردے لٹک رہے ہیں، ان پردوں کو کم بھی کیا جا سکتا ہے، نیلام کرا دے۔ گھر کی اشیاء میں ان لوگوں کے پاس 10 ڈنر سیٹ رکھے ہوئے ہیں جس کی کوئی انہیں ضرورت نہیں، 1 ڈنر سیٹ بھی ان کا کافی ہوگا، 9 باقی اس کی نیلامی کرائیں اور میرے پیسے دیں۔ یہ آدمی ٹھیک کہتا ہے، شریعت اس کے حق کو مانتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ٹھیک کر رہے ہو اس لیے کہ پیسے کی تمہیں ضرورت ہے یا نہیں ہے، لیکن تم اپنا 10 لاکھ روپیہ واپس کرنے کا حق رکھتے ہو، اس آدمی کی ان چیزوں کو ہم بیچ رہے ہیں، نیلام کر رہے ہیں، کم کر رہے ہیں، اصلاً تمہارے لیے جائز ہی نہیں تھا کہ اس کی چیزوں پر قبضہ کرتے، لیکن تمہارا قرض اس حرام کام کو تمہارے لیے جائز قرار دے رہا ہے، وگرنہ 9 ڈنر سیٹ تم کیسے لے سکتے ہو، وہ حرام تھے، کیوں نیلام کر کے حلال کیے؟ اس لیے کہ ضرورت اس چیز کی پیش آ گئی کہ 10 لاکھ والے کو قرضہ ادا کیا جائے۔ ایسی تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے اس کی جائیداد، شریعت کہتی ہے اچھا 10 کروڑ کا قرضہ ہے، اس آدمی نے واپس نہیں کیا، ایک مکان ہے نا اس کا جس میں یہ رہ رہا ہے، اسے تو شریعت کے مطابق نیلام کسی صورت نہیں کیا جائے گا، وہ کہتے ہیں جناب اس کے تو دو مکان یہ اگلی گلی میں بھی ہیں، وہ کہتے ہیں روکو اس کو اور دو مکانات کا نیلام کرو، یہ تیسرے نمبر پہ ہے، پہلے تین چیزیں شریعت کا ایک قانون ہے، سونا چاندی کیش، اس کو کیا حق پہنچتا ہے دوسرے سے سونا چاندی کیش لے؟ ہاں حق پہنچتا ہے، اس لیے کہ اس نے 10 لاکھ یا 10 کروڑ سے دیے ہوئے تھے، تو جو چیز ناجائز تھی اس کے سونے چاندی نقد کیش سامان اور تیسرے نمبر پہ جائیداد، اس پہ قبضہ کرنا شریعت نے اسے جائز قرار دے دیا کہ بس اتنے لینا جتنا 10 کروڑ روپیہ تمہارا پورا ہو جائے، اگر ایک مکان سے ساری رقم پوری ہو جاتی ہے تو تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ اس کے 5 مکانات اور ہیں تو اس میں بھی دخل دو، نہ بس ایک کافی ہو. تو یہ اصول ہوا کہ ضرورت کے مطابق حرام چیز کو مباح کرنا، جتنی ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق جسم دیکھنا، جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق نیلام کا ہونا، جتنی ضرورت ہے اس ضرورت کے تحت جان بچانے کو کھانا یا شراب کا پینا، تین مثالیں ہوگی. چونکہ معاملہ بڑا ہے اور قانونی ہے اور ملکی سطح کا ہے، اور دوسری طرف حنفی فقہ اور شریعت کی عزت بچانے اور شریعت کے حکم سے آگاہی کا ہے، اس لیے ہم دو مثالیں آپ کے سامنے اور بھی رکھتے ہیں یا زیادہ مثالیں رکھتے ہیں. ایک عام سی مثال آپ دیکھیں، ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور وہ امید سے ہو جاتی ہے، اور یہ بہت جگہ ہوتا ہے، بہت سے لوگ مسائل بھی پوچھتے ہیں، کہ ایک طرف اس کی ذمہ داری ہے اپنے بچے کو دودھ پلائے، اللہ نے فرمایا کہ یرضینا، وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور کتنی مدت تک، پھر آگے چل کے فرمایا حولین کاملین، مکمل 2 سال تک. اس دوران وہ امید سے ہو جائے اور اس کے امید سے ہو جانے کی وجہ سے بچے کے دودھ میں فرق پڑ گیا، اب کیا کریں؟ ایک طرف امید ہے، دوسری طرف اس کا بچہ ہے، شریعت حکم دیتی ہے کہ اس کے شوہر کو چاہیے کہ ایک الگ شخص مقرر کرے جو اس بچے کو دودھ پلائے اور شوہر اس کا خرچہ دے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں اس کی بیوی بھی رہے اور دوسرا بچہ، اور جو پہلا بچہ ہے جو دودھ پی رہا ہے اس کا دودھ بھی متاثر ہو. اس کو چاہیے تھا کہ وہ احتیاط کرتا نہیں کی، لہذا وہ دوسری عورت کو لیا جو بچے کو دودھ پی رہا. اسی لیے پرانی قدیم تہذیبوں میں بچے کو دودھ پلانے کے لیے جو ماں ہوتی تھی وہ الگ ہوتی تھی اور بچے کی اصل ماں الگ ہوتی تھی، اس قسم کی صورت حال. اب شوہر جا کے کہہ دیتا ہے عدالت میں کہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں ایک اور عورت دودھ پلانے کے لیے انا یا دایا کو رکھ سکوں. اب شریعت کے سامنے دو چیزیں آ گئیں، ایک طرف وہ دودھ پیتا بچہ اور ایک طرف وہ امید. اگر بچے کا خیال کرتے ہیں دودھ میں کمی ہو جائے گی، کمزور رہ جائے گا، یہ الگ بات ہے اور بڑی لمبی بحث ہے. شریعت بچوں کی غذا کو ان کے لیے واجب اور ضروری قرار دیتی ہے اور باپ کو یا اسٹیٹ کو اس کا حق سمجھتی ہے کہ بچے کا حق ہے اسٹیٹ پہ، اور اگر اسٹیٹ اس کے کھانے پینے کا بندوبست نہیں کرے گی تو گناہگار ہوں گے. اسی لیے آپ کو متعدد مثالیں خلافت راشدہ میں ملیں گی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آؤ مدینہ منورہ میں چلیں، رات کو گھومتے ہیں، دیکھتے ہیں رعایا کی سال میں اور بچہ رو رہا ہے شدید، اور اس جھونپڑی میں پہنچے اور بچے کو دیکھا. خلاصہ یہ کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا اس عورت کو کہ تم اپنی جان کی دشمن ہو، اپنے بچے کو دودھ کیوں نہیں پلاتی، اس کا دودھ کہاں سے لاؤں پلانے کے لیے؟ اور جب بات ہوئی تو اس سے کہا امیر المومنین سے جا کے کہو، عمر سے کہو کہ یہ حالت ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گئے، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے سامان لادا گیا یا آ کے جھونپڑی کے پاس اتارنا تھا، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خود سامان اونٹ پر لادا اور اپنے نوکر سے مدد دی، مجھے روک دیا اور فرمایا کہ وہ جو عورت نے کہا ہے نا، میں اگر رعایا میں اس کا حق ادا نہ کر سکا تو عبد الرحمن قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا، تم سے نہیں، اس لیے چھوڑ دو، یہ سامان مجھے رکھنے دو، یہ میرا کام۔ اور لے کر گئے، اور پھر ہنڈیا وغیرہ جو بھی چیز تھی پکائی، ان کے باقی لوگ کہتے تھے کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے آگ جلائی، اور آگ کا دھواں ان کی داڑھی کو رنگ رہا تھا جیسے دھوئے سے ہو جاتا ہے، اور پھر انہوں نے دلیا وغیرہ پکا کے نیچے اتارا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بچوں کو دیا، اور اس کی ماں نے، بچوں کی ماں نے، اور بچے خوشی خوشی کھانے لگے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے، اور مدینہ منورہ واپس آئے، اور اگلے دن فرمایا فجر کے بعد کہ عمر کی غفلت سے اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے بچے ہوں گے جو بھوکے رہ گئے اور کتنے ہوں گے جو مر گئے، خدا مجھے معاف کرے، آئندہ سے جو بھی بچہ ہمارے ہاں خلافت میں پیدا ہوگا وہ آ کے اپنا نام لکھوائے گا، اور ہم بچوں کے لیے اتنا اور اتنا وظیفہ جاری کر رہے ہیں، ہر ایک بچے کو سرکار کھانا دی۔ اس لیے جن بچوں کی غذائی ضروریات پوری نہیں ہوتی اور حکمران اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، کریں اور پھر کم رہ جائے کوئی معاشی ضروریات تو ایک الگ بات ہے، کرتے ہی نہیں ہیں تو اللہ کی لعنت ایسے حکمرانوں پر پڑتی۔ واپس آتے ہیں کہ اب شریعت کے سامنے ایک بچہ ہے، اسے دودھ پینا ہے، ایک بچہ ہے جس نے کسی نہ کسی دن جنم لینا ہے، اب کیا کرے، اور باپ کے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں، اسٹیٹ بھی نہیں دیتی، کریں کیا؟ شریعت کہتی ہے کہ یہ ایک طرف باقاعدہ زندگی ہے، جان ہے، اس جان اور زندگی کو بچانا اصل ہے، دوسری طرف ابھی جان نہیں ہے، زندگی نہیں ہے، 4 ماہ 10 دن تک وہ کہتے ہیں اس میں جان نہیں آئے گی، تو 4 ماہ 10 دن تک ماں کو حق حاصل ہے، اس کے شوہر کو لڑکی کے حق حاصل ہے کہ یہ لوگ لیڈی ڈاکٹر سے رجوع کر کے وہ جو بھی چیز ہے، خون ہے، لوتھڑا، یہ جو بھی چیز ہے آپ بہتر جانتے ہیں، اسے ختم کرا دیں اور اس بچے کے دودھ کو بچائیں۔ آپ نے غور فرمایا کہ وہ جو چیز ضائع کر رہے ہیں، واش کرا رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اصلاً تو یہ بھی جائز نہیں تھا، لیکن بچے کے دودھ کی وجہ سے اس کو کرنا پڑا، اور اگر جان آ جائے اس میں 4 مہینے 10 دن کے بعد تو پھر وہ بھی جائز نہیں، کیونکہ دونوں طرف انسانی زندگی کا مسئلہ ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ اس کے دودھ کا کچھ بھی کرو، بندوبست کرو اور اس پروسیس کو بھی چلنے دو، کیونکہ اب اس میں بھی جان ہے، ورنہ وہ قتل کا ارتکاب ہے۔ ایک ناجائز چیز کو شریعت نے جائز قرار دیا تاکہ پہلے بچے کی زندگی اور جو اس کی نرشمنٹ اور جو اس کو ملنا چاہیے وہ ساری چیزیں اس کو مل سکے۔ ایک اور چیز آپ غور فرمائیں، چونکہ مسئلہ بڑے پیمانے کا ہے اس لیے ہم اس کی متعدد مثالیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ایک آدمی شہید ہو جاتا ہے، دوسری طرف خون کو اللہ تعالی ناپاک قرار دیتے ہیں، شہید کا خون شریعت خود پاک قرار دیتی ہے۔ اب ایک آدمی اس ناپاک خون میں ہاتھ رنگتا ہے، کسی نے حملہ کیا، کسی نے مار دیا کسی کو، شرن جو شہید کہلاتے ہیں، ساری شرائط اس پہ پوری ہوتی ہیں، تو کیا اس کو اٹھانے والے فوجی پولیس والے کوئی بھی، ان کے لیے یہ جائز ہوگا کہ وہ اس شہید کے خون میں جان بوجھ کے اپنا ہاتھ ڈال دیں؟ کیونکہ خون تو ناجائز ہے، خون تو حرام ہے، خون تو ناپاک ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. شریعت کہتی ہے کہ شہید کا خون اس کے اپنے حق میں پاک ہے. یہ جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں، مثلا بازو پہ خون تھا، سینے پہ خون تھا، اس طرح تھا، اسے اٹھا رہے ہیں، تو اب جب یہ خون ان کے ہاتھوں سے لگے گا تو یہ ناپاک ہے، کیونکہ یہ شہید نہیں ہے، یہ اس کا غیر ہے، اس کے علاوہ اس کے دوستوں کے ہاتھ ہیں، وہ ناپاک خون میں لگ رہے ہیں، کیونکہ ان کے لیے ناپاک ہے، اگرچہ شہید کے لیے اپنے طور پر پاک. حتیٰ کہ اسے اس خون سمیت دفن کیا جائے، بہت سے فقہا اور مجتہدین ائمہ رحمہم اللہ اس کی بھی اجازت دیتے ہیں. تو وہ خون جو ناپاک ہے اسے باہر کا آدمی نہیں ہاتھ لگا سکتا، بیوی نہیں چھو سکتی اس خون کو کہ ناپاک میں ہاتھ نہیں ڈالنا. البتہ وہ شہید جو ہے، شریعت کہتی ہے بالکل ناپاک چیز کو ہم جو شہید کے حق میں پاک قرار دے رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، اس نے اللہ کی راہ میں اپنا خون بہایا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا، تو جو بالکل ناپاک چیز تھی، وہی مثال سور شراب وغیرہ وغیرہ، یہاں پہنچ کے خون پہ مسئلہ آ گیا، تو شریعت کہتی ہے تمہارے لیے پاک نہیں ہے، پاک اس کے حق میں ہے، لیکن اس بچے کو اٹھانا، خون کا لگ جانا، کیونکہ اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں. ایک اور مثال اس کی دیں آخری، تاکہ ہم اصل مسئلے تک پہنچیں. یہ چھٹی مثال ہم دے رہے ہیں کہ عورت کو چھونے کے لیے، چاہے وہ بغیر خواہش کے ہو اور چاہے وہ جنسی خواہشات کے ساتھ ہو، اس کے جائز اور ناجائز ہونے کی اقسام. جو رشتے اللہ نے حرام قرار دیے ہیں وہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جو رشتے خدا نے جائز قرار دیے ہیں، نکاح، وہاں بالکل آزادی ہے. اور اجنبی عورت بھی اس کے لیے حرام ہے. ایک خاتون مارکیٹ میں جا رہی ہیں، انہوں نے برقع اوڑا ہے یا نہیں اوڑا، اور وہ لباس کچھ بھی پہنا ہے یا نہیں پہنا، کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ جا کے اسے چھوئے، اس کے لیے حرام ہے، بالکل جائز نہیں. شریعت نے کوئی گنجائش رکھی نہیں اس معاملے میں. وہی عورت سلپ کر گئی، ٹانگ ٹوٹ گئی، اللہ تعالی حفاظت فرمائے، وہی عورت پانی کے تالاب میں گر گئی. یہ آدمی جو اس کو نکالنے کے لیے پانی میں کود گیا، یہ جس کی ٹانگ ٹوٹی ہے اس کو اٹھانے کے لیے دو چار دکاندار راہگیر کھڑے ہو گئے اور اٹھایا. اس میں سے کسی کی نیت کتنی خراب کیوں نہ ہو، شریعت کہتی ہے اصل میں یہ حرام تھا، لیکن ہم وقتی طور پہ اس لیے اسے جائز قرار دے رہے ہیں کہ اس عورت بیچاری کی زندگی موت کا مسئلہ ہے، ہڈیاں ٹوٹ گئی، ہڈی ٹوٹ گئی، یا وہ سوئمنگ یا جس طرح مرنے لگی تھی. یہاں کوئی نہیں کہے گا کہ تم پہلے نکاح کرو اور انتظار کرو اور یہ کرو، کچھ نہیں. وہ کہتی ہے سیدھے سیدھے اس کی جان کو بچاؤ، اسے جو چھونا حرام تھا اس کی جان کے پیش نظر شریعت کہتی ہے کہ اس کو چھونا اب تمہارے لیے جائز ہے، اتنی ہی دیر جتنی دیر میں اس کی جان خطرے سے باہر آ جائے، ہسپتال پہنچ جائے، ڈاکٹرز کے حوالے ہو جائے. تو جب ڈاکٹر ہے تو پھر حکم بدل جائے گا. امید ہے کہ اب آپ اس قانون کو سمجھ گئے ہوں گے جس قانون کو شریعت کہتی ہے، فقہ حنفی کہتی ہے کہ ہم حرام چیز کو اس وقت اور اتنی مقدار میں اتنی دیر کے لیے جائز قرار دیتے ہیں جہاں پر پہنچ کے زندگی موت نہیں، انسانی ضروریات کا مسئلہ پیش آ جائے، ہم کہتے ہیں کہ اس موقع پہ حرام چیز اتنی مقدار میں یا اتنے ٹائم کے لیے درست قرار پاتی. اب ہمارے سامنے دو مسئلے آ گئے. ایک ہے کہ ہم نے دیوار میں کھڑکی لگانی ہے، ادھر ہمارے ہمسائے ہیں، ان کی خواتین ہیں، صحن میں بیٹھتی ہیں، اور ہمارے اور ان کے درمیان سانجی مشترک ایک دیوار ہی ہے. اگر اس دیوار میں کھڑکی لگائی جاتی ہے تو یہاں سے نظر ان خواتین پر پڑتی ہے، اور اگر آپ منع کرتے ہیں کہ کھڑکی نہ لگائی جائے اور ہمسایا کہتا ہے کہ چونکہ یہاں سے نظر ادھر پڑتی ہے لہٰذا میں آ کے اب تمہاری سیڑھی بھی توڑ دوں گا، کمرہ بھی توڑ دوں گا، کھڑکیاں بند کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تو کیا اسے یہ حق حاصل ہے کہ جس کھڑکی سے ہوا اور روشنی ادھر آتی ہے ان چیزوں سے اسے محروم کر دیا جائے؟ اور اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو وہاں نکاح پڑتی ہے، غیرت کا مسئلہ بن جاتا ہے، کرنا کیا چاہیے؟ فقہا کا جو فقہ میں مسئلہ لکھا ہے وہ پڑھ دیتے ہیں، سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. حنفی فقہا کہتے ہیں کہ وَإِذَا أَحْدَثَ رَجُلٌ فِي بِنَائِهِ، جب کسی آدمی نے دیوار بنائی، گھر بنایا، کوٹھی بنائی، اور اس میں اس نے شباکن کھڑکیاں رکھیں، تو پھر علی مقر نساء جاریہ یتل علی مقر نساء جاریہ، وہاں سے نظر جاتی ہے ہمسائے کی خواتین کی طرف، لا یؤمرو بحد الحائط، ہم حنفی فقہ میں اس دیوار کو توڑنے کا حکم نہیں دے سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ وسد شباکہ، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تم کھڑکی کو بند کرو، نہ اسے ہم کھڑکی کے بنانے سے روک سکتے ہیں کہ توڑ دیں جا کے کھڑکیاں، جیسے کہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ بند کر دیں افغان عمارت نے. فقہائے حنفی کہتے ہیں، حنفی فقہا رحمہ اللہ وقصر اللہ سوادم، وہ کہتے ہیں کہ اس کو بند کرنا کھڑکی کو یہ جائز نہیں ہوگا، اس دیوار کو توڑ دینا یہ بھی جائز نہیں ہوگا، بل یقدر ما یرفع الضرر عن جاریہ، بلکہ ہمسائے سے یہ کہا جائے گا کہ آپ اس کھڑکی کو اس طرح سے کریں کہ آپ کی ہوا روشنی جو بھی اس کے منافع ہیں وہ قائم رہیں اور نظر ادھر نہ پڑے، بصورتی تمنع النظر، کہ صورت کہ آپ کی نگاہ وہاں نہ پڑے، لیکن ہم بالکل کھڑکی سے محروم کر دیں یہ نہیں ہو سکتا. مثلاً ہمسایا کہتا ہے صاحب آپ کو روشنی چاہیے نا، ہوا چاہیے، آپ اس کھڑکی کو اس حد تک نہ رکھیے کہ ہمارے ہاں پردے کا مسئلہ پیدا ہو، آپ 2 فٹ اگر بڑھا دیں گے نا تو یہ چیزیں آپ کو حاصل رہیں گی. ایک آدمی کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، آپ نے یہ سارے جو جہاں سے بھی یہ شیشے لگا دیجیے. تیسرا آدمی آتا ہے اور کہتا ہے روشن دان بڑے بڑے لگا دیں، اور ان کے ساتھ آپ دھاگے ڈوریاں باندھ دیں، ایک ڈوری سے روشن دان کھینچ دیا کھل گیا، دوسری ڈوری سے اسے بند کر لیا. یہ اب بھی رائج ہے، پہلے زمانوں میں بھی رائج تھا، لیکن وہ کسی صورت یہ نہیں کہتے کہ آپ کھڑکی کو مکمل طور پہ بند کر دیں، کیونکہ اگر آپ یہ کریں گے تو بنیادی طور پر ضروریات زندگی میں سے ایک پوری ضرورت آپ اس کی سلب کر رہے ہیں، اس تک ہوا نہیں پہنچے گی، اس تک روشنی نہیں پہنچے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو قید تنہائی ہے اس گھر کے لیے، اس میں کوئی خاتون رہتی ہیں، کوئی مرد اکیلا رہتا ہے، تو اس کے پاس تو سوائے ایک دروازے کے ہے ہی کچھ نہیں، تو نفسیاتی مریض بن گیا، تو پھر اس کا کون علاج کرے؟ اس لیے فقہا کہتے ہیں نظر حرام ہے، دیکھنا ناجائز ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، جب یہ حرام ہے تو ہم اس لیے کہتے ہیں کھڑکی کو بند کر دو، حرام کام میں نہ پڑو. حنفی فقہا کہتے ہیں نہیں، اسے کہو کوئی مناسب صورت اختیار کرے، کھڑکی بھی رہنے دے، روشندان رہنے دے، ہوا اور لائٹ اور ان چیزوں کا جو تصور ہے وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ قائم رہیں گے. ہم اس کو نہیں کہتے کہ دیوار توڑ دے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اوپر جانے کے لیے جو سیڑھی ہے اسے ہی توڑ دو تاکہ یہ پہنچ نہ سکے. ہم یہ نہیں کہنے کے مجاز، بالکل اجازت نہیں ہے کہ کھڑکیوں کو بند کر دیں. ہاں ہم یہ کہیں گے کہ بھئی دیکھیں، آپ کوئی ایسی صورت اختیار کر لیں کہ بنیادی حقوق آپ کے محفوظ رہیں. نظر کا مسئلہ ہے، نظر ادھر نہیں پڑ لیجیے. یہ حنفی فقہا نے لکھا ہے. بہت سے حضرات نے اس سوال کو پوچھا بھی ہے، کچھ لوگوں نے باقاعدہ مذاق اڑایا ہے کہ یہ تمہاری شریعت ہے جو کھڑکی تک نہیں کھولنے دیتی، ولیعاذ باللہ. تو شریعت کے دفاع میں اور مسئلے کی حقیقی صورتحال کو واضح کرنے میں یہ بات کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، غلطی ہو گئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے. یہ اس لیے ہے کہ آپ سوچیں کہ امت کی قیادت میں علم نہیں رہا، امت کی قیادت میں تقویٰ نہیں رہا. یہ مذہبی رہنما، ان میں علم نہیں رہا، اور بر بینائے جہالت امت کی قیادت کر رہے ہیں، تو پھر تو یہ مسائل پیدا ہوں گے، پھر تو وہ طبقے پیدا ہوں گے جو شریعت کا مذاق اڑائیں گے. ہم ان پہ برستے ہیں، لانتے بھیجتے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ خود ہماری صفوں میں جو فتوے کے معیار پر پورے اترتے ہیں کتنے ہیں اور ان کا علم کتنا.